يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة دعائي درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کم و بیش 1700 اسلامی بھائی اس وقت معتکف ہیں. مدنی مذاکرہ ہے، آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے ضد بے جا ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ ارشاد فرمائیے، پچھلے دنوں میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو داڑھی کے فضائل بھی بیان فرمائے، نیتیں بھی کروائیں، امامہ شریف اور زلف کے بھی فضائل بیان فرمائے، نیتیں بھی کروائیں، نیتیں کر لینے کے بعد ان امور پر استقامت نہیں پاتے، مختلف وسوسے آتے ہیں جن کی وجہ سے داڑھی بھی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، امامہ زلفوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان پر اور عموماً تمام نیکیوں پر استقامت پانے کا مدنی نسخہ عطا فرما دیں.
استقامت پانے کے لیے ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور اپنے دیگر معاملات پر بھی غور کریں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت آخرت کے تعلق سے اتنی نہیں ہے، پھر بھی اس پر استقامت مل جاتی ہے، اس کا جذبہ بھی بندہ پاتا ہے، لیکن آخر سنتوں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں جذبہ کیوں نہیں پاتا، اس پر بھی غور و خوض کرتا رہے. اب مثال کے طور پر اعتکاف کے اندر سب سے کامیاب حلقے کون سے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے کامیاب حلقے، سب سے کامیاب ترین حلقے کھانے کے، یعنی دیگر حلقوں کے لیے خیر خواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، بلانا پڑتا ہے، منانا پڑتا ہے، پھر بھی بے دلی کے ساتھ یوں پیچھے ہاتھ ٹیک کر یوں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی ایک تعداد ہے جو اب بھی گھوم رہی ہے، تعداد ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے تب بھی ایک تعداد ہے جو گھومتی ہے، سوئی پڑی رہتی ہے، فجر کے بعد بھی ڈھیر سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھتا نہیں ہوں، میرے پاس رستے ہیں تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہوں، جب مطلب آنکھوں سے دیکھتا ہوں ہیں ایسے رستے، تو کھانے کے ٹائم پہ یہاں سناٹا، سہن ادھر، کھلے آسمان تلے سب خاموشی کے ساتھ اس حلقے میں، ہماتن گوش، ہماتن رخ، ہماتن منہ، ہماتن دست لگے ہوتے ہیں، کھانے میں مشغول ہوتے ہیں، آواز بھی نہیں ہوتی، سناٹا، اور نعت خوانی ہوتی ہے رات کو تب بھی دیکھتا ہوں، ایک تعداد ہے جو سوئی پڑی ہوتی ہے، فجر کے بعد جب دیکھتا ہوں تو بہت دل جلتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو بس سو رہی ہے، سونے کے لیے بچھا رہی ہے، بالکل بیان ہو رہا ہے، بالکل پرواہ ہی کسی کو جیسے نہیں، ایک تعداد ہے، شاید اکثریت سو جاتی ہے، کچھ بیچارے جذبہ رکھنے والے صاحب بیٹھے بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی تعداد میرا گمان ہے کم ہوتی ہے، زیادہ تعداد سو جاتی ہے. سب سے کامیاب حلقے کھانے کے کیوں ہیں؟ سحری الگ ہے، رات کو اٹھنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کھانے کی مطلب کھانے کا کمال ہے کہ کھانا سب کو اٹھا کر سہن میں پہنچا دیتا ہے، اور نیند سے اٹھا کر پہنچا دیتا ہے، اور حلقوں میں جاگتے ہوئے بھی نہیں بیٹھتے، ادھر ادھر گھومتے، تو کھانے پر استقامت کیوں ہے؟ اس پر غور کر لیجیے. تو کھانے کی کچھ اہمیت ذہن میں بیٹھ گئی ہے جبھی تو استقامت ہے. نفس کھانے کو دل و جان سے چاہتا ہے, کھانے کا طلبگار ہے اور اچھے اچھے کھانے طلب کرتا ہے. آپ کو غصہ بھی دلاتا ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے کباب بند کر دیے, سموسے بند کر دیے, لیکن تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے. تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو یہ سارا بند کروایا گویا آپ پر پیار کی وجہ سے, اور یہ دیگر حلقے جو لگائے جاتے وہ بھی آپ پر پیار کی وجہ سے. لیکن تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو جب کھانے پر استقامت ہے کہ سحری اور افطاری دو ٹائم ادھر کھانے کی ترکیب ہے مرکزی طور پر آفیشلی, تو یہ آپ میں سے ایک بھی نہیں ہوگا ایسا غالباً کہ جس نے ان حلقوں کا ناغا کیا استقامت کے ساتھ, از ابتدا تا انتہا اس میں شرکت فرمائی ہوگی اور بالکل پورے پورا حصہ لیا ہوگا. 19 نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ 21 ہو گئے ہوں گے, ایسا حصہ لیا ہوگا. تو آخر دیگر سنتوں کی نیتوں پر اتنے ڈھیلے کیوں؟ تو اس میں یہی کہ اتنا ذہن نہیں بنایا. تو جس طرح کھانے کا ذہن بنایا ہے اسی طرح کاش سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنایا جائے. تو جب سنتوں پر عمل کا مکمل ذہن بن جائے گا آپ نے نیت کی وعدے کیے, تو اب یہ ذہن بنائے کہ میں نے وعدہ کہاں پر کیا ہے. تو ذہن بنے گا مسجد میں کیا ہے, رخ کہاں تھا تو کعبے کی طرف تھا, مہینہ کون سا تو رمضان المبارک کا. تو اس طرح کا ذہن بنا کر اپنے وعدے پر غور کریں کہ ہر طرح سے اس کی اہمیت جا رہی ہے کہ ہم مسجد میں کعبے رخ ہو کر اور رمضان المبارک میں ہم نے عہد کیا کہ ہم داڑھی سجائیں گے. تو اس طرح پھر دیکھو جاہل قسم کے لوگ بھی جب کسی بات پر وزن دینے آتے ہیں نا تو بولتے ہیں میرا منہ مسجد کی طرف ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میرا منہ کعبے کی طرف ہے. اس طرح یعنی اپنی بات کو زیادہ یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ ہو تو بات غلط نہیں کرنی چاہیے, مسجد کی طرف رخ ہو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن وہ اپنی بات کو وزن دیتے ہیں. تو آپ تو موالی بھی نہیں ہیں, چرسی بھی نہیں ہیں, جاہل بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جس طرح کے لوگ مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے گھر میں رہ کر آپ کیسے وعدہ خلافی کریں گے؟ تو امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی داڑھی رکھنے کی نیتیں کی تھیں انشاءاللہ عزوجل وہ استقامت پائیں گے, اور جنہوں نے امامے کی نیت کی تھی کہ ہم فوری طور پر امامہ سجائیں گے تو ایسے اس طرح کے بھائیوں نے امید ہے امامہ سجا لیا ہوگا. تو جنہوں نے اس دن امامے کی نیت کی تھی ان میں سے کس کس کے سر پر آج امام آئے وہ آپ کا. تو الحمدللہ آپ کی بہتری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو مہربانی کر کے داڑھی اور امامے کی جو آپ نے نیت کی اس پر استقامت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اور پکا مطلب انہیں کہ ذہن بنائیں کہ یہ مجھے کرنا ہے. جب گناہ کرنے کی آدمی نیت کرتا تو وہ کر گزرتا ہے, تو ہم نے الحمدللہ نیکی کی نیت کی تو کیوں نہ کر گزرے. تو از سر نو ہمت کیجئے, کیونکہ داڑھی تو جنہوں نے نیت کی انہوں نے بڑھانی شروع کر دی ہوگی, اس لیے کہ شاید مجبوری بھی ہے کہ یہاں شیو کیسے بنائیں گے. چلو یہی مجبوری سے ہی فائدہ اٹھا لیں کہ یہ شیو 30 دن میں بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ یہ بس ایسا بڑھے گا کہ پھر قبر تک ساتھ دے گا میرا. تو داڑھی کی نیت تو آپ نے کری لیے تو پھر بھی تجدید عہد کرتے ہوئے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم ایک مٹھی تک داڑھی کو بڑھائیں گے. اور امامہ شریف کب تک حاصل کر لیں گے؟ آج جمعہ رات ہے, آج تو بستے بھی بہت لگے ہوں گے. سبحان اللہ, امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعہ کے برابر ہے, اور جمعہ کے امامے والے پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں, اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. 70 گنا ثواب ملتا ہے جمعے کو نیک عمل کا. اور جمعے کو گناہ جو کرے تو اس کو بھی 70 گناہ اس کے لیے شمار ہوتے ہیں. اور آج عاشورہ مغفرت کی کا پہلا روزہ بھی الحمدللہ ہم نے پایا الحمدللہ. تو آج ہی کوشش کیجئے اور امامہ شریف منگوا لیجئے, تھوڑا خرچہ کریں. جب دنیا کے دیگر معاملات پر خرچہ کرتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں تب بھی تو خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے. خیر یہ پہنیں گے تو بڑا بڑا امامہ, ان کو میں اچھا تو لگتا ہوں لیکن امامے میں میری نقل نہیں کرتے کہ میں چھوٹا سا امامہ باندھتا ہوں ہلکا پھلکا. بڑا امامہ ایک تو مہنگا ہوتا ہے, دوسرا اس کو سنبھالنا مشکل اور دیر تک اس کو سیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چھوٹا ہوتا ہے ہلکا پھلکا تو مٹھی میں آ جاتا ہے اور سستی کم ہوتی ہے باندھنے میں. کہ ہر بار باندھیں گے تو جتنی بار باندھیں گے ہر بار ایک ایک نیکی بھی ملے گی, ایک ایک نور ملے گا, اور جتنی بار اتاریں گے تو ایک ایک گناہ اترے گا. ہر پیج پر ایک ایک گناہ اترے گا اور وہ ہر پیج پر ایک ایک نور ملے گا. جب جب وضو کرنے کے لیے جائیں تو اس کو کھول لیا کریں, ثابت یعنی کہ پورے پورا اتار کر نہ رکھا کریں. تو وہ کڑک ٹوپی جو ہوتی ہے اس میں پورا اتارنا پڑتا ہے, تو یہ نرم ٹوپی ہوگی. نرم ٹوپیاں بھی ملتی ہیں جالی والی ہو یا کوئی سی نرم, تو اس میں گنبد نما امامہ پہننے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. وہ چپٹی ٹوپی میں گنبد نما نہیں بنتا, یہ ہے نا گنبد کی مشابہت ہو جاتی ہے اس میں. تو آج سے کون کون انشاءاللہ نرم ٹوپی پر امامہ باندھنے کی نیت کرتا ہے, ٹوپیاں تو شاید ختم ہو جائیں گی, ہوں گی بہت ٹوپیاں ہوں گی ان کے پاس. تو ان کے پاس بھی ٹوپیاں تو ہوں گی, جیبوں میں ٹوپیاں ہوتی ہیں, گھروں میں ہوتی ہیں جالی والی ٹوپیاں, ہدیے میں آتی ہیں بعضوں کا ٹوپیاں وہ مدینہ شریف کی. اس کے علاوہ بھی جو بھی اپنے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں, کپڑے کی ٹوپی, چپڑی ہوئی ٹوپی سنت بھی ہے, کپڑے کی چپڑی ہوئی ٹوپی. تو یہ جالی نما ٹوپی بھی چپڑ ہی جاتی ہے سر سے, امامہ بھی اس میں بہت اچھا بنتا ہے, گنبد نما بنتا ہے. اور گنبد نما امامہ سنت ہے, فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. تو الحمدللہ آپ نے ایک بار پھر نیتیں کر لی ہیں کہ اب انشاءاللہ امامہ جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید دیں گے, جن کے پاس ہیں تو جب ضرورت ہو تب خریدیں, اور گھر میں ہے تو اس کو گھر سے منگوا لیجئے انشاءاللہ عزوجل. تو اللہ تعالی ہمیں داڑھی اور امامہ شریف پر ایسی استقامت بخشے کہ قبر میں بھی یہ داڑھی اور امامہ ہمارا ساتھ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.
یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مدنی انعامات پر عمل کی اہمیت اور اس فکر مدینہ پر استقامت کیسے پائیں.
تو جس کام کی جتنی زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے آدمی اتنی اس کی اہمیت خود ہی اجاگر ہو جاتی ہے. لباس پہننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی اہمیت ہے کہ انہیں وہ لباس فراہم کرنا ہی کرنا ہے, اور اس وقت سب کے سب ملبوس ہیں, ایک بھی بے لباس نہیں ہے, اس کی اہمیت. تو اسی طرح مدنی انعامات کی جب اہمیت دل میں اجاگر ہو جائے گی, جاگزی ہو جائے گی, تو انشاءاللہ اس پر عمل کی صورتیں بھی بنیں گی. اور فکر مدینہ کی تو بہت ہی اہمیت ہے کہ اگر آدمی سوچے کہ میں بعد میں مہینہ پورا ہوگا کارڈ جمع کروانا تو بھر دوں گا کارڈ, تو پھر اتنا یاد نہیں رہتا, حافظہ ہضمہ دونوں کمزور ہیں ہمارے, یاد نہیں رہتا. تو بہتر یہی ہے کہ فکر مدینہ روز کی روز کرے, چاہے رات کو کر لے, 12 منٹ کا ذہن بنا لے کہ فکر مدینہ 12 منٹ کرنا ہے. تو اس میں فکر مدینہ میں آخرت کے بارے میں, قبر کے بارے میں سوچنا, یہ اصل فکر مدینہ یہی ہے کہ آخرت کی فکر کرے, مدینہ منورہ کی یاد میں اپنے آپ کو گم کرے. تو اس طرح ساتھ میں یہ بھی فکر مدینہ کر لے کہ آج میں نے کون کون سا عمل کیا, کتنی نمازیں با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی, اور جن جن گناہوں سے بچنے کا کہا گیا ہے مدنی انعامات میں کن کن گناہوں سے میں بچا. تو یہ اپنے محاسبے کو ہم نے فکر مدینہ اپنے مدنی ماحول میں اصطلاح بنائی اس کی, تو اس سے عمل میں بھی مزید ترقی ہوگی، رغبت ملے گی، گناہوں سے بچنے کی رغبت حاصل ہوگی، گناہوں کا ڈر پیدا ہوگا، اور وہ لکھتے چلے جائیں کتنی نمازیں آج پڑھی اور کتنی بار پردے میں پردہ کیا، سارا دن مدنی لباس بمع امامہ شریف استعمال کیا یا نہیں، آپ جناب سے بات کی یا تو تکار پر اتر آئے، غصہ آیا تو چپ ہو کر اس کو دور کیا یا نہیں، اس طرح مطلب یہ غور کرتے چلے جائیں، کھانا پوری کرتے چلے جائیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو مدنی انعامات پر استقامت ملے گی، آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. بعضوں کو یوں ہوتا ہے کہ مدنی انعامات بہت مشکل ہے یار، اپنے سے تو نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ فکر مدینہ کرے گا نا تو کئی مدنی انعامات ایسے پائے گا کہ وہ خود بخود اس پر عمل ہوتا چلا جاتا ہے. اب داڑھی امامہ اور سفید لباس والا یوں سوچے گا یار مدنی انعامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو میرے بھائی کئی مدنی انعامات تو تیرے وجود میں پہلے ہی موجود ہیں اگر یوں غور کرتا چلا گیا، نمازیں پڑھنے کی عادت پہلے ہی موجود ہے. تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل مدنی انعامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، فکر مدینہ کی برکت سے استقامت بھی پائے گا. تو اس کی بھی چلیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روز روز فکر مدینہ کر کے کارڈ پور کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
بابا آپ نے یہ آداب فیضان رمضان پڑھنے کی جو اتنی خوشی کا اظہار کیا آپ نے، پانچ چھ اسلامی بھائی نے جو پڑھی، کچھ اس کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرمائے.
دراصل علم دین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کی معرفت ہو جائے نا تو شاید سب کچھ چھوڑ کر ہم علم دین میں لگ جائیں. اب جیسے کہ اوراد ہم پڑھتے ہیں، ذکر، اوراد، تسبیحات، یہ سب کارے ثواب ہیں. ان سب تسبیحات، اوراد وغیرہ میں افضل جو ہے وہ ہے تلاوت. سارے اوراد اپنی جگہ پر افضل ہیں، جو پڑھتا ہے وہ بھی اچھا کرتا ہے، تلاوت ان سب میں افضل ہے. تلاوت سے بھی افضل نوافل ہیں، نوافل جو ہیں وہ تلاوت سے بھی افضل ہیں. جیسے کہ اب قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے وضو قرآن کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی، با وضو پڑھا تو 25 نیکی، اور نماز میں پڑھا تو 100 نیکی. تو یوں نوافل کی فضیلت زیادہ ہے. اب ظاہر ہے نوافل سے مزید فضیلت پہ آئیں گے تو سنتوں کی ان سے فضیلت زیادہ ہو جائے گی، انڈر اسٹوڈنٹ. اب ان نوافل سے بھی افضل کام جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا، یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ایک بندہ ہے وہ نوافل میں مشغول ہے، دوسرا بندہ ہے وہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہے، یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے علم دین کی مستند کتاب کہ جس سے علم دین حاصل ہوتا ہے، ہیں دونوں کار ثواب میں مشغول، لیکن ان نفل پڑھنے والوں کے مقابلے میں یہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے یہ زیادہ عبادت گزار تسلیم کیا جائے گا. تو علم دین کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، اور جبریل امین تشریف بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کا سلام پیش کیا اور بتایا کہ یہ جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے، ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا، ارشاد فرما دیا، وہ صحابی بے قرار ہوئے. سرکار کی شان ہے، سرکار نے بتا دیا، ہم لوگ کو نہیں بتاتے. کسی کا کینسر ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو چھپا دیتے ہیں، اور یہاں بتانا زیادہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگلا توبہ کرے، لیکن اب معاملہ دنیا اتنی غالب ہے ہم لوگوں پر کہ بتانے سے اس کو ٹینشن ہو جائے گا، فکر آخرت پیدا ہوتی ہو نا تو بتانے میں ہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب فکر دنیا غالب ہے لوگوں پر، بال بچوں کی فکریں غالب ہیں. بہرحال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے، اور نہ یہ کہا کہ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، نہ یہ عرض کی کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، بلکہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس آخری وقت میں کیا کرنا چاہیے، کوئی عمل مجھے ارشاد فرمائیے آخرت والا. تو آپ نے ارشاد فرمایا استغذ بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے، اور جب ایک ساعت پوری ہو گئی تو وہ غالباً عصر کے بعد کا وقت تھا، ہمارے لیے ایک ساعت جب پوری ہو گئی تو وہ وصال فرما گئے. راوی کا کہنا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے سے بھی کوئی افضل عمل ہوتا تو اس آخری وقت میں میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو وہی عمل تعلیم فرماتے. تو اندازہ لگائیں کہ علم حاصل کرنا کتنا عظیم کام ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے. فیضان رمضان پڑھنے کا میں کیوں زور دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں تو جو عمل فرض ہوتا ہے نا، جیسے نماز جس پر فرض ہے اس پر نماز کے احکام سیکھنا فرض ہے، تو جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے وہ احکام سیکھنا فرض ہو گئے، جن سے روزہ درست ہو جائے اور جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہو. تو یہ کہاں قوم کو پتا ہوتا کہ روزہ کیسے درست ہوتا ہے کیسے فاسد ہوتا. غالب اکثریت اذانوں پہ روزے مطلب یعنی کہ بند کرتی ہے، جبکہ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے تھوڑی دی جاتی ہے. تو اگر اذان پہلے ہو گئی تو اذان نہیں ہوگی، اور اگر اذان بعد میں ہوئی جس نے روزہ اس پر بند کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو جہالت بہت زیادہ ہے. تو اس فیضان رمضان میں الحمدللہ فرض علوم بھی ہیں، یعنی فیضان رمضان کا پڑھنا فرض نہیں ہے، فرض علوم کا سیکھنا فرض ہے. تو فیضان رمضان اس کا اردو دانوں کے لیے بہترین ذریعہ الحمدللہ. اس لیے میں زور لگاتے رہتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں کہ روز کا ایک رسالہ پڑھو، ایک سیٹیں سنو، تو اس سے علم حاصل ہوتا. تو چلیے اب لگے ہاتھوں نیت کر ڈالیے، فیضان رمضان کون انشاءاللہ جلدی سے جلدی پڑھنے کی نیت کرتا ہے
رمضان ختم ہونے سے پہلے
رمضان سے پہلے روزوں کی معلومات ہونی چاہیے. تھوڑے دن میں جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کر لیں، اور یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہر شعبان میں اس کو ختم کر لیا کریں گے تاکہ وہ تازہ ہو جائے، اور آخری اشرہ شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھ لیں، اور فیضان اعتکاف تو خاص کر کے پڑھ لیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان سنت سے دو درس دینے یا سننے میں کیا حکمت ہے؟
درس دینا یقیناً کار ثواب ہے، کہ اس میں قرآن کا ترجمہ پیش کرے گا، حدیث پاک سنائے گا اور شرعی احکام بتائے گا. حدیث پاک میں کہ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اگر آپ کے درس دینے کے ذریعے کسی ایک نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا، دوسرا تیسرے کو بتائے گا، ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. بے اندازہ ثواب ہے درس دینا. تو میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کی سب سے آسان سرگرمی ہے، بہت آسان مدنی کام ہے، کہ کوئی ذہن اس میں کھپانا نہیں پڑتا، وقت لگانا نہیں پڑتا، چند منٹوں کے لیے کتاب کھول کے پڑھ کے سنانی ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی تکلیف نہیں دی گئی کہ اس کے خلاصے کرو، وضاحتیں کرو. آپ کو یہی عرض کیا گیا کہ بالکل جو لکھا ہے وہی پڑھ کر سنا، سب سے آسان کام. اور اس کے فوائد کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہند کا ایک واقعہ ہے کہ عیسائی بھائی نے مکتوب دیا تھا کہ میں بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھ کر میرے جو ذہن تھا وہ خراب ہو گیا تھا، بے عملی ویسے ہی پہلے سے تھی، گھر کا ماحول بھی ماڈرن تھا، اور ہم لوگ یعنی کہ عملی طور پر دین سے بہت دور تھے. ایک بار گھر میں سب مل کر ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اتنے میں میرا 17 برس کا چھوٹا بھائی گھر میں داخل ہوا، اور اس نے نگاہیں نیچی کی بھی تھیں اور دراز کھولی کبڈ کی اور کوئی چیز نکال کے بالکل اس طرح چلا گیا کہ اس نے کسی طرح دیکھا نہیں. تو مجھے اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگا، مجھے تعجب ہوا. تو میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تو نے یہ کیا بدتمیزی کی کہ آج تو نے ہمارے ہم سے رخ تک نہیں ملایا. تو والدہ نے خلاصہ کیا کہ یہ دعوت اسلامی والوں کے اجتماع میں جانے لگا ہے، اور اس نے میرے سامنے کہ میں ٹی وی کی طرف نہیں دیکھوں گا. تو مجھے اور بھی عجیب سا لگا، کیونکہ میں تو میری تو صحبت بھی بری تھی. میں نے اس سے غصے میں آ کر اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دی. چند روز کے بعد میرے بھائی نے ایک اور کام شروع کر دیا، ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور سب کو جمع کر دیا گھر والوں کو. میں نے کتاب کو دیکھا تو اس پہ فیضان سنت لکھا ہوتا، مگر چونکہ میں تو بکھرا ہوا تھا تو میں اس کی کتاب سننے کے لیے قریب ہی نہیں گیا. سب گھر والے سنتے رہے، چند روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میرے ذہن میں ایک بار آیا کہ میں سنوں یہ کیا پڑھ کے سناتا ہے. تو ایک بار میں بھی بیٹھ ہی گیا. جب میں نے سنا تو آیت پڑھ رہا تھا، حدیث شریف پڑھ رہا تھا، تو مجھے تو بہت پسند آیا، وہ اچھی باتیں بتا رہا تھا. تو میں دوسرے دن بھی بیٹھ گیا، تیسرے دن بھی بیٹھ گیا، اور یوں درس سن سن کر میرے اندر جو تھا وہ غصہ ختم ہو گیا اور یہ باتیں جگہ بنانے لگی. یہاں تک کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں مدنی رنگ چڑھنے لگا. نتیجتاً ہم نے آپس میں مشورہ کر کے ہمارے گھر میں جو مختلف کمروں میں 3 ٹی وی رکھے تھے وہ ٹی وی بھی نکال دیے، اور ہمارے گھر میں الحمدللہ مدنی ماحول بن گیا. تو ابھی آپ نے درس کی اہمیت ساحل نے پوچھی تھی، تو میں نے عرض کی کہ درس میں بہت سارے ثواب بھی ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ میں گھر میں مدنی ماحول بننے کا بھی سامان ہوتا ہے. تو آپ کو باہر کے ساتھ ساتھ گھر کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بلکہ جو گھر کے ذمہ داران ہیں اور ان کے ماتحت گھر کے دیگر افراد ہیں ان کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. تو اس لیے درس ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، درس بھی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صورت نکالی جائے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ گھر میں درس ضرور دیا کریں، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کو یہ ایک ہی درس دینے کی صورت بن سکتی ہے، دو آپ دے ہی نہیں سکتے. تو میرا مشورہ ہے کہ پھر آپ گھر پر ڈن کریں کہ ٹھیک ہے اب میں صرف گھر میں درس دوں، دوسری جگہ درس دینے کے بجائے آپ گھر میں دیں. جبکہ گھر والے آپ کے سنتے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے. گھر میں جب درس کے ذریعے ذہن بنے گا کہ کیسیٹیں بھی سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو اجتماع میں جانے کے لیے بھی چھوٹ ملے گی، یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ کو قافلوں میں سفر کی بھی اجازتیں مل جائیں گی. ایسے موقع پر جب 30-30 دن کا رمضان المبارک کا اعتکاف ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو اجازت مل جائے گی. اور اگر گھر میں مدنی ماحول نہیں ہوگا تو ان مدنی کاموں کے لیے آپ کو رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
باپا مبلغ بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟
ہمارے یہاں مبلغ بننا بہت آسان ہے. ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر عالم کو وعظ کرنا حرام ہے، شرعی مسئلہ، لیکن اعلی حضرت کی فتوے کی روشنی کی صورت میں ہم نے یہ راہ نکالی ہے کہ اگر کسی عالم کی کتاب پڑھ کر سنانا اس کو آتا ہو تو پڑھ کر سنا دیں، کہ غیر عالم کے لیے بھی اس طرح بیان کرنا جائز ہو جائے گا. اتنی آسان صورت ہے کہ اردو اگر آتی ہے تو علماء کی کتابوں سے فوٹو کاپیاں کروا کے اس کے تراشے اپنی ڈائری میں چشمہ کر لے، اس کو دیکھ کر پڑھتا رہے اور مطالعہ اپنا وسیع کرتا رہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ میں اپنے علم میں اضافے کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی بیان کروں گا اور اصلاح کا سامان پیش کروں گا، تو انشاءاللہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے لیے شروع میں آپ کو جھجک ہوگی، جب آپ بیان کرتے رہیں گے جھجک بھی اٹھ جائیں گے. زندگی میں جب میں نے سب سے پہلا بیان کیا، یوں تو میں نے اپنی اسکول لائف میں ڈیبیٹ میں تو حصہ لیا تھا، وہ دنیا بھی بیانات ہوتے تھے، اس کے بعد جب مذہبی بیان میں نے کیا تو وہ اسی طرح دیکھ کر، سب سے پہلا بیان میں نے دیکھ کر کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جھجک ایسی تھی کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. مسجد میں چھوٹا سا اجتماع تھا، ایک دعوت اسلامی کا نہیں تھا، دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی اس وقت، نہ تصور تھا. تو میں نے دوسروں کو دیکھا تھا کہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ بلا تکلف بیان کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں ہاتھ لے رہا رہے. میں نے بولا اپنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا، اپنے تو وہ رواں رواں کانپ رہا ہے، پڑھنا دشوار ہو رہا ہے. اس دوران میں نے ذرا یوں سر اٹھا کے دیکھ لیا، تو دیکھ لیا تو اور گھبرا گیا میں. تو یہ حالانکہ اس وقت تو 20-30 آدمی ہوں گے، وہ تھوڑے سے آدمی تھے، اس میں میں گھبرا گیا. پھر ہمارا لیے کہ ہمت نہیں آ رہی میں نے، اور بیان کی کوششیں کرتا رہا. الحمدللہ اب مجھے اتنے بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کے مواقع ملتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے مقررین کو نہیں ملتے. تو آپ بھی گھر درس کی بھی نیت فرمائیں، گھر میں بھی اپنے کو اصلاح کا سامان کرنا ہے، مبلغ بننے کی بھی نیت فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب.
باپا ہر ماہ جدول کے مطابق 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے بارے میں آپ تاکید فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے، اور یہ نعرہ لے کر اٹھیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی نام آتے، اور اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح دونوں کے لیے مدنی قافلے مؤثر ہیں. اور مہینے میں 3 دن میں یہ ہے کہ 27 دن اگر ادھر ادھر ہم اپنے دیگر مشاغل میں رہتے ہیں، 3 دن اب مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے تو جو قدورتیں دل پر آ گئی، جو میل کچیل آ گیا، انشاءاللہ 3 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عاشقان رسول کی صحبت میں گزارنے سے وہ قدورتیں دور ہو جائیں گی، دنگ و میل اتریں گے. یوں کہیے کہ ہر مہینے 3 دن آپ مسجد میں بیٹھ کر عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیں گے تو نئے سرے سے بیٹری چارج ہو جایا کرے گی. تو ہر مہینے 3 دن کے سفر کی بھی بھرپور نیت فرمائیے. اور اب آپ رمضان المبارک میں آ کر بیٹھ گئے، ماشاءاللہ 1700 کے قریب معتکفین ہو چکے ہیں الحمدللہ فیضان مدینہ میں. تو اب اگر چاند رات کو آپ گھر چلے گئے نا، چاند رات کو یہ تو بڑی برکت والی رات ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ بازاریں آج کل بھی خوب بازاروں میں رش وہ ہوگا، چاند رات کو تو جیسی تیسی رونقیں ہوتی ہیں بازاروں کی، غفلت بھری رونق ہے. تو اگر چاند رات کو آپ رونقوں میں گم ہو گئے نا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو گئی ہے 30 دن کے اعتکاف میں جو کچھ آپ نے پایا ہے وہ کہیں گما نہ بیٹھے، کیونکہ منفی اثر جلدی ہوتا ہے، تخریب جلدی ہوتی ہے، تعمیر میں دیر لگتی ہے. موٹی سی مثال ہے، بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اس کو گرانا ہے، توڑنا ہے، تو کتنے گھنٹے کتنے دن لگیں گے، داڑ 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 کر کے وہ مشینیں لگا کر وہ شاید آدھے دن میں اس کو ملیا میٹ کر دیں. اور اب اسی بلڈنگ کو دوبارہ بنانا ہے تو آدھے سال میں بھی شاید نہ بنے، بعض اوقات تو برسوں تک بنتی رہتی ہے. ایک چھت کو سوکھنے میں 15 دن لگتے ہیں غالباً، ایک چھت اور ایک چھت کو توڑنے میں 15 گھنٹے بھی نہیں لگتے، ٹھیک ہے. تو تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے. تو 30 دن آپ نے یہاں کوششیں کی، ظاہر ہے یہ ایک اس طرح بھی مشکل کہ آپ نے کام چھوڑا، دھندا چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کر آپ یہ 30 دن تک بیٹھے رہے اور کچھ اپنے کردار کی تعمیر کرتے رہے. اور چاند رات کو اگر آپ بازار میں گھس گئے تو بے پردگی عروج پر زور زور سے فلمی گانے بج رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی ہوگا بازاروں میں، آپ اس میں اگر چلے گئے تو وہ کہیں آپ نے جو مدنی محل اپنے اعمال نامے میں 30 دن تک اس کی تعمیر فرماتے رہے، کہیں وہ ایک ہی رات کے چند لمحوں میں ملیا میٹ نہ ہو جائے، تہس نہیں سنا. تو اس لیے چاند رات کو باہر نکلنے کے بجائے عاشقان رسول کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا مت بھولیے گا. پھر مت بولنا کہ ہم کو پتا نہیں تھا ہم بازار میں چلے گئے، تو پہلے سے بتا دیا. اگر چاند رات کو آپ نکلے، میرا آج سے نہیں دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ ذہن ہے، عید کے دن خاص کر، میرے تو مدنی قافلے تو نہیں ہوتے تھے، عید کے دن مجھے گھومنے پھرنے میں بہت مطلب ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ مجھے گانے باجوں سے بس ایک عرصہ ہوا نفرت ہو گئی تھی، گانے باجوں سے، بے پردگیوں سے، فیشن بھرے لباسوں سے، شرٹ ان کرنے سے، بس وہ شروع سے ہی سمجھو ایک زمانے سے مجھے نفرت ہو گئی تھی. تو عید کے دن یہ بد رونقیں بڑھ جاتی ہیں، جو فلمیں سارا سال نہیں چلتی ان سنیما گھروں پر ان فلموں کے لیے ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا، یعنی ایسے ماحول ہمارے لڑکپن میں بھی تھے، اب تو پتہ نہیں بہت ایڈوانس ہو گیا ماحول. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں مطلب ادھر ادھر گھوموں نہیں، میں زیادہ سے کیا پہلے اس طرح ہمارا ماحول تو ہوتا تھا، میں تو شروع سے ہی چلتا پھرتا پرزا تھا، کچھ افراد میرے ارد گرد ہو ہی جاتے تھے، تو میں تو پھر بھی عید کے دن تو تقریباً سب بھاگ جاتے تھے، کوئی ہل پہاڑ پہ جا کر، ہل پارک، کوئی کلف ٹن، کوئی کدھر کوئی کدھر. تو میں ایک دور ایسا گزرا کہ میں پھر ان دنوں یا تو کافی وقت مسجد میں پڑا رہتا، بہت افسردہ افسردہ بہت افسردہ، اور یا پھر اکا دکا کوئی دوست مل جاتا تو قبرستان چلا جاتا میں. اس طرح ایک میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا ایک دور گزرا. اور پتہ نہیں ایک ایسا جھٹکا لگا تھا، ایک بار اسی طرح اعتکاف کے بعد کسی اور مسجد میں جہاں امامت کرتا تھا میں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کسی نے آ کر کہا کہ مبارک وہ عید کا چاند نظر آ گیا. اب سب خوش ہو رہے تھے، میں نے رونا شروع کر دیا، بالکل میری حالت خراب. اچھا رمضان چلا گیا، وہ اب جن کو محبت تھی وہ میرے ساتھ رونے میں ساتھ دینے لگے. تو اس طرح رمضان المبارک یعنی چاند رات اور عید کے دنوں میں یہ غم ناک ماحول کی اس چاند رات سے ابتدا ہوئی. اپنے ماحول میں دعوت اسلامی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب دعوت اسلامی میں اپنے یا اعتکافوں میں تو جس طرح رمضان کو الوداع کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، یہ بس یہ دعوت اسلامی والوں کا حصہ ہے الحمدللہ، کہ ان کو رمضان کے یہ ایسے قدردان الحمدللہ اس میں ہوتے ہیں، اور ان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ گھر کو تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا الحمدللہ. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، چاند رات کو اگر چاند رات کو نہیں ہو سکتا تو چاند رات کو ہو سکے تو مسجد میں گزاریں، کہ یہ بھی بزرگوں کی سنت ہے چاند رات مسجد میں گزارنا، عشاء کی نماز پڑھ کر فرض با جماعت پڑھ کے سو جائیں، فجر با جماعت پڑھ لیں اگر اور کچھ عبادت نہیں بھی کر پاتے تو پھر بھی یہ رات انشاءاللہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور فجر کی جماعت سے پڑھے تو پوری رات عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے حدیثوں کے مطابق، کہ یہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے اس میں. تو اس طرح گزاریں ہو سکے تو، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تیر کے موافق سیدھا گھر میں داخل ہو جائیں، گھر میں چھپ جائیں، بازاروں میں نہ جائیں، پھر عید کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں اور ہاتھوں ہاتھ عید کے دن قافلے میں سفر کر لیں۔ عید کو اگر آپ سیر و تفریح کے لیے اپنے ماڈرن دوستوں کے ساتھ گئے تو پھر آپ کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر۔ میں نے دیکھے عید میں بڑے جوش میں روتے ہیں، دھوتے ہیں، داڑھی رکھیں گے، یہ کریں گے، پھر ماڈرن دوستوں کے ساتھ میں نے باتوں کو دیکھا ہے، مطلب اس طرح عید کے دن کہ پھر وہی شیو بھی بنا لیتے ہیں، ماڈرن بھی ہو جاتے ہیں بےچارے، کہ وہ ماڈرن دوست بولتے تو ملا ہو گیا، گھر والے بولتے تیرے کو اس لیے اعتکاف میں بھیجا تھا کہ تم مولوی بن کے آ، تو وہ سارا اثر جو وہ خلاص ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب آ گئے تو عاشقان رسول کی صحبت چھوڑنا مت، مہربانی کر کے یہ میری بات گھیرے سے مانگ لو، یہ طے کر لو، بالکل اپنے ذہن میں یہ راسخ کر لو کہ عاشقان رسول کی صحبت اگر چھوڑی تو پھر شیطان، چونکہ ایک مہینے کے بعد آزاد ہوتا ہے، وہ ایسا آپ کو گھیرے گا کہ وہ شاید وہ پورا زور لگا دے گا آپ کو چھوڑے گا۔ تو عید کے دن چاند رات کو یا تو ہاتھ ہاتھ قافلے میں سفر بہت سارے سہمے کرتے ہیں، اگر یہ ممکن نہ ہو، گھر والے نہیں چھوڑتے، تو پھر وہی کہ عید کے دن ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بڑی مسجد میں مسجد کے اندر اذان دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟
مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، مسجد کے اندر اذان دینا یہ خلاف سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آپ نے صبح و مدنی بہارے لکھوانے کے لیے ترغیب دلائی تھی، اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی ارشاد فرما دیں۔
سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کی شرح میں یہ کہا گیا ہے کہ عمل تو جب بندہ کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے نا، لیکن نیت میں ایسا ہے کہ کسی عمل کی نیت کر لی اور اگر وہ عمل کر بھی نہ پایا، کسی وجہ سے رہ گیا، وہ عمل نہ کر سکا، تب بھی اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ جب عمل کرے گا تو عمل کا تو ایک نیکی کی دس نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ، تو اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ جیسے ابھی مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں تو اس کی بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں تو اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اکثر قبلہ رو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو قبلہ رو بیٹھنا سنت، خصوصاً علم کی مجلس میں قبلہ رو بیٹھنا سنت، اور جو علم کی باتیں بیان کرے اس کو قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت، تو اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا، مغرب کی نماز با جماعت ادا کروں گا اس کا بھی ثواب ملے گا اس نیت کا۔ اور پھر اتفاق سے وضو نہ رہا یا کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ جیسے جماعت میں شریک نہ ہو سکا، تب بھی انشاءاللہ جماعت کا ثواب مل جائے گا جبکہ نیت کر لی، تو اس طرح کی بے شمار نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں وغیرہ۔ اسی طرح مدنی بہاریں جو لکھوانے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جن کو صبح فجر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے لکھواؤں گا، درود پاک پڑھوں گا، اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، یعنی کہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے یہ باہر لکھاؤں گا۔ مثلاً دعوت اسلامی حق پر ہے اور اس کے اندر آ کر ہمیں ایسی ایسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بگڑے ہوئے کی اصلاح ہو جاتی ہے، مریضوں کی شفا یابی کا سامان ہوتا ہے وغیرہ. یعنی کہ اعلاء کلمۃ الحق نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ یہ باہر بیان کرنا دین کی تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے تو قریب آئیں گے دعوت اسلامی کے اور ان کی اصلاح کا سامان ہوگا. اسی طرح یہ بھی نیت کیجئے کہ جیسے آپ نے کوئی اس میں خیر پائی، مثلا زیارت ہوئی یا آپ کا مرض دور ہوا، گناہوں کی بیماری سے آپ نے نجات پائی، تو اس طرح اس کو تحدیث سے نعمت کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں یہ باہر تحدیث سے نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے سنا رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں. یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ جس نے اعلان کیا میں اس کا، اس مسلمان کا اللہ کی رضا کے لیے دل خوش کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، یا وہ اگر ایسا ہے کہ اس کی اطاعت آپ کو کرنی چاہیے تو یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں فلاں کی اطاعت کرنے کی نیت سے لکھوا رہا ہوں. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ باہریں لکھوائیے، مگر یہ کہ ریاکاری کی نیت ہرگز قریب نہ پھٹکنے دیں. اپنی واہ واہ اور حب جاہ کی نیتوں کو آپ اس میں ہرگز شامل نہ کریں، ورنہ پھر ثواب کے بجائے ہو سکتا ہے گناہوں کی صورتیں پیدا ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.